رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب، والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ روایتیں اس بات پر ناظر ہیں کہ مؤمن ارواح مختلف صورتوں اور شکلوں میں اپنے لواحقین کے پاس آتی ہیں، یہ امید لے کر کہ ہمارے لواحقین، ہمارے پسماندگان ہمارے لیے کوئی چیز ہدیہ کریں گے، اور جن کے لواحقین جس کے پسماندگان ان کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ پلٹتے ہیں، اور جن کے لواحقین و پسماندگان ان کو فراموش کر دیتے ہیں تو وہ افسردگی کے عالم میں پلٹتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ متوجہ ہیں دار العمل دنیا ہے، ایک مرتبہ انسان کا اس دار العمل سے رابطہ منقطع ہو جائے تو پھر عمل کے اعتبار سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، پھر کچھ کر نہیں سکتا۔ لہذا جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے، اور جب تک ہماری توجہ آخرت پر اس عنوان سے نہیں ہوگی کہ اصل جو مقام اور زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور ہمیں کچھ ایسا اپنی زندگی میں ضرور کرنا چاہیے کہ جو آخرت میں ہمیں مسلسل فائدہ پہنچا سکے۔ واضح سی بات ہے، اگر انسان کے ذہن میں یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ متوجہ ہوتا ہی نہیں ہے اس بات کی طرف کہ میں نے کچھ کرنا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کوئی ایسا کام کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ معاد کی کیفیات اس اعتبار سے پھر بہت عجیب ہے۔ انسان اگر ایمان ضعیف ترین حالت میں بھی لے جائے گا تو بالآخر اس کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر بالکل بھی ایمانی کیفیت انسان کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے لیے آخرت بہت خوفناک ہے۔ ایمان کے بھی پھر اپنے مراتب، اپنے درجات، اپنی کیفیات ہیں، اسی طرح سے عمل بھی اسی اعتبار سے۔ اس دنیا میں اپنے ظاہری اعمال پر بھروسہ کرنا آخرت کے لیے سب سے بڑی بیوقوفی ہے، اس لیے کہ آخرت کا، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، آخرت کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے وہ لامحدود ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر خلق کیا گیا ہے سرمدیت کے لیے، ہماری جو روح ہے اس کو خلق ہی سرمدیت کے لیے کیا، یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کیا۔ اب ہمیشہ رہنے والی روح اگر اپنے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں رکھتی کہ جس کا اثر ہمیشہ رہنے والا ہو، تو دار ابدی میں اس روح کو اپنا ساتھ دینے والی کوئی چیز نہیں ملے۔ لہذا اپنی اس حیات میں یہ احساس البتہ اپنے اندر پیدا کریں اور خدا کا اس پہ شکر ادا کیا کریں کہ اس نے جس بھی وجہ سے جو بھی ہمارے اندر استحقاق پایا اور ہمیں کسی مومن گھرانے میں پیدا کیا، یا ہمیں کسی بھی عنوان سے اپنے آپ سے، اپنے رسولوں سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آشنا کروا دیا پروردگار نے، اس کا ہی اگر ہم شکر کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ لیکن اس سے واقفیت پیدا کرنے کے بعد اپنی زندگی میں کوشش کریں، کوئی ایک کام اپنی زندگی میں ایسا کریں کہ جس کے آثار اس جہان میں آپ کے لیے ظاہر ہو سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف اور احسان بھی ہے اور عدل کا تقاضا بھی ہے کہ دار الامتحان کے گرچے بالآخر دنیا کی مدت ختم ہو جانی ہے، لیکن ایسے کام کے جن کی بنا ایسی ہو کہ اگر یہ دنیا ابدن رہے، وہ کام آپ کا ابدی طور پر رہ سکے، تو پروردگار اس کے اثر کو اسی طرح سے قیامت کے اندر ظاہر کرے گا۔ لہذا ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، اور ان تمام چیزوں کی توفیق بھی من اللہ تعالی ہے، پروردگار توفیق عنایت کرے گا تو انسان ان چیزوں کو انجام دے پائے گا۔ لیکن یاد رکھے گا، جیسے انسان اپنی زندگی میں اپنے بچوں پر یا اپنے رشتہ داروں کے اوپر ریلائے کرتا ہے، ان کے اوپر اس کا آسرا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے بڑھاپے میں میرے کام آ جائے گا، بیٹی ہے یہ بڑھاپے میں میرے کام آ جائے گی، آخرت کے لیے اپنی ذات کے علاوہ کسی پہ تکیہ مت کیجیے گا۔ آخرت کی منزل میں کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا سوائے آپ کے اپنے عمل کے۔ لہذا جب آپ اپنے تمام آسرے چھوڑ کر اللہ کی خاطر قیامت کو اپنی بنانا شروع کریں گے تو اس کے آثار خود بخود اس دنیا میں آپ کے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دعا کی اپنی حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک انسان کے سارے ظاہری اور مادی وسائل منقطع نہیں ہوتے، تب تک وہ اپنے آپ کو خدا سے کبھی بھی حقیقی معنوں میں وصل نہیں کر پاتے۔ اور دعا کی جو کیفیت ہے، دعا کے جو موارد ہیں، ان کے اپنے اندر سیر اللہ یا وصل اللہ، یہ سارے کے سارے جو کیفیات ہیں خود دعا کے اندر موجود رہے فطری طور پر۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو چونکہ پروردگار جانتا بھی ہے، اور چونکہ جانتا ہے لہذا وہ بعض چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور خلقت کا تقاضا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے، کسی پریشانی میں گھرتا ہے، تو سب سے پہلے جو اس کے ذہن میں وسیلہ ایجاد ہوتا ہے وہ مادی اور دنیاوی اور ظاہری ہوتا ہے۔ یہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ کسی بھی مرحلے میں آپ کوئی چیز فرض کریں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کاغذ اور قلم ہی آئے گا. آپ اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلے جگ اور گلاس ہی آئے گا. جو بھی ہم کام کرنا چاہیں گے جو اس کے ظاہری اور مادی وسیلے ہیں ان کا ذہن میں آنا یہ فطرت انسانی کے مطابق ہے. لیکن اسی مرحلے میں اپنے آپ کو پروردگار یعنی اس مرحلے کو کراس کر کے اس طرف جانا, اس مقام کو سمجھنا کہ میں جہاں کھڑا ہوں, میں جس جگہ پر ہوں یا میری جو بھی کیفیات ہیں یہ سب پروردگار کی جانب ہے اور اصل پروردگار ہی ہے, ایک مرحلہ ہے. اب عام حالت میں ہم یہ مرحلہ طے نہیں کر پاتے روزمرہ کی زندگی میں. میں نے عرض کیا ان چھوٹی حاجتوں سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک, میں نے کچھ چھوٹی مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم کیسے اپنی ظاہری اور اپنی حاجات کے لیے مادی اور ظاہری وسیلوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ ایک فطری عمل ہے. چھوٹی مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہاں سے بات شروع کریں. ہم اس مرحلے سے لے کر اب لازمات ہے اسی اعتبار سے جیسے ہم بیمار ہوں گے تو ہمارے ذہن میں موچی نہیں آئے گا, ڈاکٹر آئے گا. گھر بنوانا ہوگا تو وکیل کے پاس نہیں جائیں گے, انجینئر کے پاس جائیں گے. کپڑے سلوانے ہوں گے تو درزی کے پاس جائیں گے. جوتا سلوانا ہوگا تو موچی کے پاس جائیں گے. یہ ساری کے سارے وسائل, یہ ساری کی ساری کیفیات, یہ انسانی خلقت میں اس مادی دنیا کے اعتبار سے ایک فطری چیز ہے اور خدا ان کو برا بھی نہیں کیونکہ اس نے بنایا ہے, اس سے معنی نہیں ہے. لیکن چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ یہ سمجھے کہ ان میں سے ہر شے کے پیچھے جو اصل ہے وہ میں ہوں, کوئی اور نہیں ہے. بس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے یہ مت سمجھنا کہ مجھے شفا ڈاکٹر دے گا. حتیٰ اب نیچے آ جائیں موچی تک بھی جانے کے پاس یہ مت سمجھو. تمہارے جوتے میں اگر فرض کرو کہ اچھائی پیدا ہوگی بھی تب بھی اس کا اصل عامل کون ہے؟ میں ہوں. اس جگہ تک لانا ہے. اب اس جگہ تک لانے کے لیے اب میرے جیسے جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر تھوڑے سے فارسی میں کہتے ہیں گوش مالی کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑے سے کان کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بھی محبت میں کرتا ہے, اپنی محبت میں کرتا ہے, ہم سے جو محبت ہے اس کی خاطر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اب جب میں متوجہ نہیں ہو رہا تو کسی نہ کسی جگہ پر وہ مجھے کھڑے کر کے ہر وہ ظاہری شے, ہر وہ مادی شے, ہر وہ چیز جو میرے ذہن میں ماں سے واللہ آ رہی ہوتی ہے وہ اسے کاٹتا جاتا ہے اور مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ ایک ایسی اسٹیج آئے کہ جہاں پر میرے تمام ظاہری جتنے بھی وسائل ہیں, ہر وہ چیز جس کو میں نے ماں سو اللہ اپنی نجات کے لیے اس کو سمجھا تھا وہ ہر وسیلے کو کاٹ دیتا ہے, اتنا مجھے تنہا کر دیتا ہے کہ بالآخر میری روح اپنے حقیقی خالق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. واقعا انسان کبھی تصور کرے اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, تمام وسائل کو کاٹ دیتا ہے. دیکھیے ہم جب ہمارا بچہ ہم سے ضد کرتا ہے بعض اوقات ہم بھی اسی عمل کو دہرا رہے ہوتے ہیں, اس کی محبت میں, اس کی تربیت کی خاطر یا مختلف کسی مقامات پر اس کی بہتری کے لیے جس چیز کی وہ تمنا کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیتے. اگر ہمارے پاس اس سے بہتر ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس بہتر کی طرف متوجہ ہو ان ساری چیزوں کے. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارا بھی, ہمارے اختیار میں تمام اسباب نہیں, سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں. وہ چونکہ تمام اسباب کو اپنے اختیار میں رکھتا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے بندے کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے میں ہوں جو سب کچھ کرنے والا ہے, تمام چیزوں پر اختیار میرا ہے, تم نے جو بھی کرنا ہے مجھ سے مانگو میں کر کے دوں گا. اب یہ سمجھانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, ہمارے سارے وسیلے ایک ایک کر کے, ہر وہ مصیبت, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس مرحلے سے نہ گزرا ہو, گرچہ بعض مسائل کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے. مثلا وہ بچہ جو امتحانوں سے پہلے اس نے تیاری نہیں کی ہوتی, نہیں پڑھا ہوتا, اور اب اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ دنوں کے بعد امتحان ہے اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ یقین کریں وہ بھی اگر مخلصاً اللہ پروردگار کو پکارے اور ہمت نہ ہارے پروردگار اس پر بھی کوئی نہ کوئی لطف ضرور کر دیتا ہے. وہاں سے اس جگہ سے اس کو اور بھی پیچھے لے جا سکتا ہوں میں, لیکن شعوری اعتبار سے ہمارا ادراک اس وقت اتنا مضبوط نہیں. لیکن اس مرحلے میں کہ جہاں ہم اپنے اب زندگی میں اس سے پہلے کوئی اور پریشانی ہوتی ہے نہیں ہوتی, معمولاً عام طور پر بات کر رہا ہوں ورنہ باہر لوگوں کو ہو سکتے ہیں مسائل, عام حالت میں بچے جو ہوتے ہیں ان کی جو زیادہ جو ایکسٹریم پریشانی ہوتی ہے وہ بیچاروں کی اسکول کی امتحانات کی ہوتی ہے. اس مرحلے سے خدا ہمارا ہاتھ پکڑ رہا ہوتا ہے لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے. اب ہم متوجہ نہیں ہوتے تو وہ بار بار ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے پیش آنے والے معاملات میں بھی وہ کیا کرتا ہے, تمام وسائل کو کاٹتا ہے صرف اس لیے تاکہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے. لہذا جب سارے وسائل کٹتے ہیں انسان مرحلہ وار طے کرتا ہے بعض چیزوں. کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے نفس سے ہے, جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ فطری طور پر جب انسان مثلا کسی بھی چیز کا محتاج ہوتا ہے جو پہلی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے وہ نفس سے ہوتی ہے بیدار. مثلا میں نے گلاس پانی یہ سارے آپ کو جو مثال دیے ان کا تعلق عقل سے نہیں ہے. عقل کا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ عقل کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب نفس کی دی ہوئی راہیں منقطع ہو جائے. مثلا آپ مثال کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پانی پینا تھا اور آپ کو گلاس نہیں ملا, جیسے ہی گلاس نہیں ملے گا اب دوسرے مرحلے میں عقل آپ کو رہنمائی کرنا شروع کرے گی کہ بھائی گلاس نہیں ہے تو یہ لے لو, فلاں چیز نہیں ہے تو یہ کر لو, ایسے نہیں ہے تو یہ کر لو. یہ تمام کی تمام جتنے بھی تجاویز ہیں یہ کون لا رہی ہوتی ہے؟ عقل لا رہی ہوتی ہے. اب جتنا مرحلہ سنگین تر ہوتا چلا جاتا ہے عقل اتنی ہی قوت سے تجاویز دینا شروع کر دیتی ہے. آپ خدا نہ خواستہ کسی صحرا میں پھنس جائیں جہاں پانی نہ ہو تو اب عقل وہاں پر اس اعتبار سے آپ کو تجاویز دے گی کہ پانی کا حصول کیسے, وہاں تک پہنچنا ہے, یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے, عقل اس اعتبار سے آپ کو تجاویز دینا شروع کرے گی. لیکن کیا ہوتا ہے کچھ مقامات پر اللہ تبارک و تعالی آ کر عقل کے بھی تمام جتنے بھی مراحل ہیں ان سب کو منقطع کر دیتا ہے. دو صورتحال ہیں جو اس کے بعد پیش آنے والی ہوتی ہیں. ایک صورتحال کیا ہے کہ جو معمولاً ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جن کا عقیدہ نہیں ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ مایوسی. لیکن اس مایوسی کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کے اپنے وجود کے اندر وہ آواز ضرور پیدا ہوتی ہے کہ جو تمام ظاہری وسائل کے منقطع ہونے کے بعد اس کے قلب کی گہرائی سے ایک سوا نکلتی ہے کہ اگر اس حالت میں بھی ایک ذات کوئی ہے کہ اگر وہ میری مدد کرنا چاہے تو میری مدد کر سکتا ہے. لہذا انسان کی فطرت, انسان کی روح, اس کی اصل اور اس کی حقیقت جو ہے وہ پروردگار سے متصل ہے. اب یہاں مباحث اور بہت سارے ہیں, یقیناً میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن ایک اشارہ کر دوں کہ جب پروردگار فرما رہا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو مستوی کر لوں, اس کو برابر کر لوں, اس کو سٹیبل فارم میں لے آؤں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تب تم اسے سجدہ کرنا. یعنی جناب آدم علیہ السلام کو بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کی ڈائریکشن یا سجدے کا ہدف قرار دیا, جس کو ہم عام اپنی زبان میں مسجود ملائکہ کہتے ہیں, اس مسجود ملائکہ ہونے کی جو وجہ اور علت اور سبب ہے وہ آپ کا ظاہری وجود نہیں ہے, پتلا نہیں ہے آپ کا, آپ کا بدن نہیں ہے. اگر بدن ہوتا تو پہلے مرحلے میں بھی سجدہ کروایا جا سکتا تھا, لیکن روح کے واقع ہونے کے بعد, روح کے پھونکے جانے کے بعد سجدہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اصل جو سجدہ ہے وہ کس چیز کو ہے؟ اس روح کو, یا اس روح کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نسبت دی۔ لہذا خرافا یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے روح کے اس جوہر قدسی کی طرف اگر متوجہ ہو جائے تو جس مرحلے میں وہ اس جوہر کو باہر نکال دے گا وہ انسان خود مسجود ملائکہ کی منزل پر پہنچ سکتا ہے۔ اب اس جوہر کو باہر نکالنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ پروردگار انتظام کرتا ہے، وہ اپنے بندے کے تمام وسائل کو کاٹتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب سارے وسائل کٹ جاتے ہیں تو اس کے قلب کی گہرائی سے جو اس کا قدسی جوہر ہے وہ حرکت میں آتا ہے، پروردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن ہم مادیات میں اتنا غرق ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی اس جوہر قدسی کے حرکت میں آنے کے بعد ہم راہ نجات پیدا کرتے ہیں، ابھی ہم نے قدم رکھا نہیں ہوتا زمین پر اور ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ جب تک کشتی ڈوب رہی ہے تب تک خدا یاد آ رہا ہے۔ ہر اس لمحے میں کہ جہاں ہم نجات پیدا کرتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہم بھولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا۔ لہذا علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے نفس کو بھی یہ عادت نہ ڈالیں، اپنی عقل کو بھی یہ نہ سمجھائیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے خدا ہے، تب تک ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر چیز سے پہلے آداب جتنے بھی اسلامی ہیں کہ جو تقریباً اب ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ کر کے خارج ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ایسا جو چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ غیر اہم ہو رہی ہیں وہ آداب اسلامی ہیں۔ عقائد موجود ہیں، احکام بھی موجود ہیں، کسی حد تک اخلاق بھی موجود ہیں، لیکن جو چیز اب ہماری زندگیوں سے بالکل خارج ہو رہی ہے وہ آداب اسلامی ہے۔ اخلاق اسلامی میں اور آداب اسلامی میں فرق ہے۔ اخلاق آپ کے اندر اچھی صفات کا ہونا ہے، بری صفات کا نہ ہونا ہے، لیکن انہی تمام اچھی صفات کی زینت کا نام آداب اسلامی ہے۔ وہ آداب اسلامی کیا ہیں؟ وہ مستحبات اور مکروہات ہیں کہ میں نے عرض کیا جو اب ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ خارج ہو رہا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ان آداب کے ذریعے سے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں میری طرف متوجہ رہو۔ اچھا، کام مشکل نہیں ہے، کچھ چیزوں کی ہم نے صرف عادت ڈالنی ہے، لیکن عادت ڈالنے کے بعد وہ چیز ہمارے وجود پر جو پوزیٹو اثر کر رہی ہوتی ہے وہ باقی رہتا ہے۔ لہذا کتنا غور کیجئے گا، ان چیزوں کی اہمیت ہے، تفصیلات اپنی جگہ محفوظ، لیکن غور کیجئے گا، پروردگار ہم سے حتیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم بیت الخلا جا رہے ہو تو جاتے جاتے یہ پڑھتے ہوئے جاؤ، جب وارد ہو رہے ہو تو الٹے پاؤں سے وارد ہو، باہر نکلتے ہوئے سیدھے پاؤں سے وارد ہو، بیٹھتے ہوئے یہ دعا مانگو، اس انداز میں بیٹھو، اس طریقے سے طہارت کرو، حتیٰ ہماری زندگی کے سب سے خفیہ اور سب سے زیادہ اس مرحلے میں بھی پروردگار ہماری جو ہدایت کے لیے بیٹھا ہوا وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے حتیٰ اس جگہ پر بھی، یہ مت سمجھنا کہ میں موجود نہیں ہوں، وہاں پر بھی تم مجھ سے فراموش نہ کرنا، مجھے فراموش نہ کرنا، حتیٰ وہاں پر بھی میں موجود ہوں۔ لہذا عزیزان من، اس میں بعض مثالیں بالکل نچلی سطح پر جا کر صرف اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے لیے خود یہ بات تصور کریں کہ جب دین میرا ہاتھ اس جگہ پر بھی پکڑنے کے لیے تیار ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کے اہم ترین مسائل میں دین میرے سامنے موجود نہ ہو۔ بس جب اتنی، اب غور کیجئے گا، اب دوسری طرف سے توجہ کریں، اگر میں واقعاً آداب اسلامی کے ذریعے سے اس مرحلے میں داخل ہو جاؤں کہ جہاں پر حتیٰ اپنی زندگی کے خلوت ترین مراحل میں بھی، ان مراحل میں بھی کہ جن میں انسان کسی کو شریک نہیں کر سکتا، ان مراحل میں بھی اگر میں خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں تو پھر میری زندگی کا تمام کے تمام اعمال و افعال خود بخود خدا سے منسلک ہوتے چلے جائیں گے، اور جب میں خدا سے ہر مرحلے منسلک ہوں گا تو میں دنیا میں دوسروں کی طرح سے زندگی کر رہا ہوں گا، لیکن عین اس حالت میں میرا کام عبادت ہو رہا ہوگا، میرا کام خود بخود عبادت ہو رہا ہوگا، میرا کام خود بخود اللہ ہوگا۔ کیا فرق ہے؟ جس وقت ہم ڈاکٹر سے دوا لے کر فرض کریں کہ شفا حاصل کرتے ہیں پروردگار کے اذن سے، تو مرحلہ صرف اپنے ذہن کو متوجہ اس بات کی طرف رکھنا کہ اگر میں ڈاکٹر کا شکر کر رہا ہوں، اگر میں اس گولی کے بارے میں کہ جس سے مجھے شفا ہوئی ہے کمنٹ کر رہا ہوں، اتنی سی باریک لائن ہے جس کی طرف مجھے توجہ رکھنی ہے کہ مجھے شفا ڈاکٹر نے نہیں دی ہے، اللہ نے دی ہے، مجھے شفا اس دوا سے نہیں ملی ہے، اللہ کی جانب سے ملی ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ عین اس مرحلے میں الحمدللہ کہہ کر اپنے آپ کو پروردگار کی طرف متوجہ کر لو، شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہو تو کہو ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کے ذریعے سے مجھے شفا دی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس گولی کے ذریعے سے شفا دی۔ کیوں؟ دین یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے مراحل میں بھی خدا کو جب تم اپنے ساتھ رکھو گے تو یہ ناممکن ہے کہ تمہاری زندگی کی مشکلات میں خدا تمہیں تنہا چھوڑ دے، ناممکن ہے۔ لہذا یہ جو فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے میرے حبیب جب میرا بندہ آ کر تم سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو کہو انی قریب۔ اب یہ جو قربت کا مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہاں پر قربت قربت مکانی اور زمانی نہیں ہے، نہ یہاں پر قربت مرتبہ کے اعتبار سے ہے نہ درجے کے اعتبار سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ قربت قربت حقیقی، حقیقی کس اعتبار سے؟ فرمایا اس اعتبار سے کہ ہماری جو زندگی اور جو ہمارا وجود ہے اس کا اصل علت، اس کی اصل سبب خود پروردگار ہے۔ لہذا علت و معلول کے اندر جو قربت پائی جاتی ہے اس سے زیادہ قربت کسی اور چیز میں تصور نہیں کی جاتی۔ اب اگر اس طرف سے علت علت تامہ ہو جائے تو یہ قربت اپنے کمال تک خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ بس قربت کمالیہ ہے چونکہ علت تامہ کے ساتھ ہے۔ اب میں نے اپنی زندگی کے اندر سے، اپنے وجود کے اندر سے اپنے آپ کو اپنی اسی علت تامہ سے جوڑنا ہے۔ لہذا جتنا میں اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کرتا چلا جاؤں گا، ان مادی وسائل سے اپنے آپ کو دور کرتا چلا جاؤں گا، خود بخود اس قربت کا احساس اور ظہور میرے وجود سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے تو بتا دیا کہ میں قریب ہوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم اللہ سے قربت کو ایجاد کریں۔ دعا مستجاب نہیں ہوتی، دعا پوری نہیں ہو رہی، مختلف مراحل ہیں۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، آئندہ آنے والے وقتوں میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن عرض کر دوں ابھی۔ ایک مرحلہ ہے دعا کے مستجاب ہونے کا، تو یاد رکھیے گا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ناممکن۔ اگر دعا حقیقتاً دعا ہو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی، یہ اپنے ذہن سے نکال۔ اب جو مشکل ہے وہ کیا مشکل ہے؟ پہلی مشکل یہ ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں وہ واقعاً دعا ہے بھی یا نہیں۔ ثانیاً جس سے میں مانگ رہا ہوں، یہ جس کی طرف میں متوجہ ہوں، وہ واقعاً خدا ہے بھی یا نہیں۔ یہ مراحل ہیں اپنی جگہ پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا کے رکھا ہو؟ یہ یاد رکھے گا کہ پروردگار عالم نام سے خدا نہیں ہے، نام سے نہیں ہے، پروردگار خدا اپنی صفات سے ہے۔ اگر ہم اس کو اس کی صفات کے ذریعے سے پہچان، ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، صفات کے اعتبار سے اگر ہم اس کو اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اس کو پہچان رہے ہیں، یہ عرفان بھی کسی حد تک عرفان ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ میں جو اللہ اللہ کر رہا ہوں واقعاً میں اللہ کو پکار بھی رہا ہوں یا نہیں، یا صرف یہ صدا یا آواز میرے نفس کا دھوکہ ہے۔ اس کو ہمیں اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خبث باطنی کے ذریعے سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اللہ کے نام کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ بدترین مثال اس کی بازاروں میں ملتی ہے، کچھ منافع کی خاطر اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا کر سامنے کے مشتری کو یقین دلا کر غلط چیز بھیج دینا بیچ دینا یا اس سے تھوڑا سا منافع اٹھا لینا. اب کیا یہ شخص اللہ کا نام نہیں لے رہا؟ اللہ کا نام ہی لے رہا ہے. لیکن کیا یہ جس کی قسم کھا رہا ہے یہ اللہ ہی ہے؟ ہے یہ اللہ؟ تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ میری اپنی زندگی میں یہ مشکل کہیں پیش آ رہی ہو اور میں متوجہ نہ ہوں. لہذا پہلے تو مجھے یہ تلاش کرنا ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ ہے کون. اگر وہ واقعاً خدا اور میں واقعاً خدا کو اللہ کو پکار رہا ہوں تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میری پکار وہاں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. بڑا مسئلہ ہے. بعض چیزیں ہم نے بہت ہی گاڈ فور سیکنڈ لی ہیں کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام تو چلنے دو. یہ یاد رکھیے گا ہماری حاجتوں کا برطرف ہو جانا یا ہماری بعض مشکلوں کا حل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوں. یہ نہیں ہے دلیل اس بات کی. اس لیے کہ چلے جائیں آپ دنیا میں ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو خدا کو پکارتے ہی نہیں ہیں لیکن ان کے مگر کام نہیں ہو رہے. کیا ان کی مشکلیں دور نہیں ہوتی؟ جو اللہ کو نہ جانتے ہوئے مثلاً کسی بت کے سامنے جھکا ہوا یا کسی اور شے کے سامنے جھکا ہوا ہے کیا اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں؟ لوگوں کی کیسی کیسی منتیں پوری ہو جاتی ہیں, کس کس کی مانی بھی. آپ چلے جائیں ایسے بھی دنیا میں آپ کو مل جائیں گے کہ جو اپنی منت شیطان سے پوری کروا رہے ہیں, وہ بھی ہیں دنیا میں. لہذا دعائے ماہ رجب مجھے اور آپ کو کس طرف متوجہ کر رہی ہے؟ یامن ارجو لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر, یا من یعطی الکثیر بل قلیل, یا من یعطی من, یا من یعطی من لم یسألہ و من لم یعرفہ تحننا منہ و رحمہ. بہت خوبصورت دعا ہے. محدود نہ رکھیں اس کو دعائے رجب, یعنی رجب کے ایام تک. رجب میں اس کی خاص کیفیات ہیں, رجب میں اس کی خاص مراحل ہے. لیکن ویسے بھی کبھی آپ کو زندگی میں دل چاہے تو پکاریں پروردگار. اور یہ الفاظ دہراتے ہوئے کہ پروردگار تو تو اسے بھی عطا کر رہا ہے جو تجھ سے نہ مانگ رہا ہے نہ تجھے جان رہا ہے. تو جس کو تو بغیر مانگے اور بغیر جانے بھی تحننن منہ ورحمہ دے رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی ایسی ہی کسی لائن پہ کھڑا ہوا ہوں. اپنے طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جی میں تو اللہ کو پکار رہا تھا, ہو گیا میرا کام. لہذا اسی وجہ سے یاد رکھیے گا ہماری بہت ساری دعائیں بھی وہ رد یعنی قبول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری بہت ساری خواہشات کو پورا صرف اس لیے بھی نہیں کرتا تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ ہم خدا کو پکار رہے ہیں یا نہیں. وہ دیکھنا چاہتا ہے, آزمانا چاہتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ آزمائے. لہذا دوسرا مرحلہ میں نے عرض کیا, پہلا کہ خدا سے مانگ رہا ہوں یا نہیں, دوسرا مرحلہ ہے کہ جو مانگ رہا ہوں وہ پہنچ رہا ہے یا نہیں. اگر واقعاً خدا کو پکار رہا ہوں تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے کہ جو میری دعا کو حبس کر لیتا. بس دعا میرے الفا میرے دہن سے میرے منہ سے جاری تو ہوئی ہے لیکن میں نے عرض کیا نا کہ قریب کا معنی یہ نہیں کہ خدا کہیں یہاں ایسے فزیکلی نزدیک ہے. لہذا میں نے دل میں دعا کی تو اللہ تک پہنچ جائے گی, میں نے زور سے دعا مانگی تو اللہ تک پہنچ جائے گی نہیں. حتیٰ میرے دل کے قلب کے کسی گوشے سے بھی دعا اگر برآمد ہو رہی ہے اس دعا کو خدا تک پہنچنے میں, یعنی پہنچنے سے مراد اب یہ نہیں ہے, خدا تو جانتا ہے, لیکن ایک حائل میرا گناہ بھی ہے. یہ گناہ کیا کرتا ہے, اس کے آثار کیا مرتب ہوتے ہیں اپنی جگہ پر. لیکن اگر کم از کم بھی خدا کو خدا پہچانتے ہوئے دعا کر دی جائے تو رد نہیں ہوتی, حتیٰ اس حالت میں بھی رد نہیں ہوتی, لیکن اپنے وہ آثار مرتب نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے. لہذا انشاءاللہ اگر توفیق رہی خدا کی طرف سے تو عرض کروں گا، کچھ ہیں آداب و شرائط دعا اور کچھ ہیں موانع، دونوں کی طرف ہمیں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ موانع کے جو ہماری حاجات، یہ جو میں لفظ اب استعمال کر رہا ہوں دعا کا، یہ فعلاً مرتبط ہے، یہ ربط رکھ رہا ہے ہماری حاجات سے، جبکہ حاجات کا طلب کرنا دعا کی سب سے پست ترین شکل ہے، یہ ابتدا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دعا کی کیفیت اور حقیقت سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے، اور اگر ہم اس جگہ پر دعا کے معنی کو سمجھ لیں اور دعا کی کیفیت کو درک کر لیں تو پھر دوسرا مرحلہ اور حقیقی مرحلہ شروع ہوتا ہے دعا کا، کہ جہاں پر دعا خدا سے بات چیت کا نام ہے، جہاں پر خدا سے ربط کا اور رابطے کا نام ہے، عبد اور رب کے درمیان کنیکٹیوٹی کا نام ہے، اصل دعا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا یہ تک اپنی توفیق ہے کہ جو آپ دعائے کمیل کے لیے یہاں تشریف لا رہے ہیں، لہذا دعائے کمیل کے الفاظ پر غور کریں کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، جناب کمیل کو جب متوجہ کر رہے ہیں تو کیا کہہ کر کر رہے ہیں کہ خدا کو کیسے پکارنا ہے۔ یہ دعا آپ دیکھیں، دعائے کمیل کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ دعا پڑھنے سے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، وہ دعائیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو عبد اور رب کے درمیان میں عشق کا رابطہ ایجاد کرنے کے لیے، کہ جو دعا کی اصل اور حقیقت، لہذا وہ ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے عبد کو متوجہ کرنے کا، اور عبد اگر متوجہ ہو جائے تو اصل وادی دعا کی عشق کی وادی ہے، اور یہ عشق کی وادی ایسی وادی ہے کہ انسان اگر اس سے واقعاً آگاہ ہو جائے تو ربط میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ اپنے خدا سے متوجہ ہو جائے تو اس حد تک دنیا سے کٹ سکتا ہے کہ سجدے میں سر ہو اور سر پر تلوار لگے تو آہ نہیں کرتا، فستو برب الکعبہ کہہ کر اپنی اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا جانے اگر امیر المومنین اپنے سجدے میں فستو و رب الکعبہ نہ کہتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ سجدے کی حقیقت کیا ہے۔ اگر حضرت نے فستو و رب الکعبہ نہ کہا ہوتا تو کربلا کے سجدے کی حقیقت کبھی بھی ہمارے لیے آشکار نہیں ہوتی۔ انسان تعجب کرتا ہے، ہماری ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، ذرا سا پیٹ میں درد ہو جائے، ذرا سا ٹانگ میں درد ہو جائے تو ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، تو ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو ہم سے نماز کے اندر کسی بھی مرحلے کا تمرکز پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سید الشہداء کربلا میں سجدے کی حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تین دن کی بھوک اور پیاس اپنی جگہ پر ہے، اور اب جو دوپہر سے لے کر یعنی عصر عاشورہ تقریباً دوپہر کا وقت، وہ مرحلہ کہ جب آپ کے سارے اعزاء اور اقربا ایک ایک کر کر شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت مسلسل میدان میں جنگ کرتے ہوئے کبھی تیر کا، کبھی تلوار کا، کبھی نیزے کا شکار ہو رہے ہیں، ان تمام کیفیات کے باوجود حضرت جب اس مرحلے میں داخل ہوئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ ایسا اطمینان حضرت کے چہرے پر ہے کہ جو اس چہرے کی طرف دیکھتا ہے وہ توجہ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنی تلواروں اور اتنے تیروں کا مرحلہ گزر چکا ہو، یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ اپنے بھائیوں، اپنے عزیز و اقربا، اپنے بیٹوں کا جنازہ اٹھانے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرحلہ کے جہاں پر عبد اپنے رب سے رابطے میں آ جائے، کنیکٹ ہو جائے، تو پھر دنیا کی ہر چیز سے ماورا ہو جاتا ہے۔ لہذا امام حسین کا سجدہ عبادت کی اور دعا کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے لیے آشکار کر رہا ہے۔ لہذا یہ جو حضرت کے سجدے کا اطمینان ہے، یہ مجھے اور پھر حضرت میں نہیں ہے، آپ کے تمام جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں ایک ایک میدان میں اسی اطمینان کے ساتھ جا رہا اور اسی طرح سے قربانی پیش کر رہا۔ لہذا حضرت کے جو آخری مراحل ہیں خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے, اگر تاریخ اس کے اوپر نگاہ کرے تعجب ہوتا ہے. یعنی وہ مرحلہ خصوصاً مقاتل نے جس کو بیان کیا کہ جب حضرت نے تلوار سے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا اور قوم اشقیہ پلٹ کر واپس آئی ہے, تو وہ جو آخر کے کچھ مراحل امام حسین کے اوپر گزرے ہیں وہ تاریخ کے ہولناک ترین حادثات ہیں. اتنے زخم حضرت نے اٹھائے ہوئے تھے, لیکن مقاتل کہتے ہیں جب آپ نے تلوار پر سے ہاتھ اٹھایا ہے اور پوری بھاگی ہوئی فوج پلٹ کر آئی ہے, تو پھر جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ امام حسین کو مار رہا تھا. ہم درد اور کیفیت کی, غم کی اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے کہ جو امام حسین پر اس مرحلے میں پیش آ رہی ہے. ان تمام تکلیفوں کے ساتھ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرحلے میں جو سجدہ شکر کی طرف جا رہے ہیں اور سجدہ بتا رہے ہیں, وہ کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے تو پھر دنیا کی کوئی مشکل اس کے لیے مشکل باقی نہیں رہتی. لہذا کربلا کا مطالعہ ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے اس جگہ پر کہ ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے خدا کو پکارتے ہیں, لیکن آپ کو پوری کربلا میں نہ صرف امام حسین بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسرائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی بھی مقام پر آپ کو خدا اپنی مشکلات کے حل کے لیے پکارتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. لہذا جو مشکل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گزری یقیناً وہ انسانی عقل سے ماورا ہے, لیکن جو اس سے آگے کے مراحل خواتین اور بچے دیکھ رہے ہیں وہ مراحل انسان کو تعجب کی وادی میں ڈالتے ہیں نا. جن کی چادروں کو چھین لیا گیا ہو, جن کے سامان کو لوٹ لیا گیا ہو, جن کے گھروں کو آگ لگا دی ہو, جن کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کو اونٹوں پر بیٹھا کر بازاروں اور درباروں کے چکر لگوائے جا رہے ہوں, اس سے زیادہ بڑی مشکل انسان اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن مجال ہے کہ پوری کربلا میں کوئی ایک مقام ایسا آیا ہو کہ جہاں پر ان بیویوں نے خدا کو اپنی مشکل کے حل کے لیے پکارا ہو, جہاں انہوں نے خدا کو اپنی مصائب کے حل کے لیے پکارا ہو. بلکہ تعجب یہ ہے کہ جس قدر زمین پر مصیبت کی کیفیت شدید ہوتی چلی جا رہی ہے, سید سجداد کے سجدوں میں شکر کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اسیران کربلا کے سجدوں کی شکر کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. خدا کی قسم انسانی عقل جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ان نمازوں کو درک ہی نہیں کر سکتی کہ جس کے لیے امام سجاد نے فرمایا کہ میری پھوپی نے پورے کربلا کے راستے میں کربلا سے کوفہ, کوفہ سے لے کر شام تک کسی بھی مقام پر ایک بھی نماز حتی نماز شب بھی قضا نہیں کی. انسانی عقل سے ماورا ہے وہ نماز شب کہ جو سربرہنگی کی حالت میں کبھی اونٹ کی پشت پر, کبھی زندان میں, کبھی دید کسی بازار میں, کبھی کسی دربار میں, خدا جانے وہ نمازیں کیسے عطا ہوئی ہوں گی, خدا جانے وہ سجدے کیسے عطا ہوئے ہوں گے, خدا جانے ان سجدوں کی کیفیت کیا ہوگی, انسان اسے تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اور دیگر مخدرات عصمت و طہارت کا کربلا کے ان بچوں کا عمل یہ سمجھا رہا ہے کہ خدا سے عشق کے مرحلے میں اگر داخل ہو جاؤ تو پھر مشکل مشکل باقی نہیں رہتی. دعا کرتے ہیں اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. بار الہ تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا, ہمیں آج کی شب اپنی مغفرت کی توفیق عنایت فرما, اپنے سے عشق کی توفیق عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا منتقم کربلا و منتقم زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام ہمارے جتنے بھی مومنین دنیا سے جا چکے ہیں بارِ الٰہ ان سب کی مغفرت فرما. تمام مومنین جو دنیا میں موجود ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ, پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بارِ الٰہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. بارِ الٰہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.